تنطلق به حيث شاءت. رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة. رواه البخاري. وعن أبي رفاعة تميم بن أسيد رضي الله عنه قال: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي فقعد عليه وجعل يعلمني مما علمه الله. قال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمر أن تسلت القصعة. قال: فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. قال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو دعيت إلى ذراع أو ذراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع أو ذراع لقبلت. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم العذباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسبقها، فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. رواه البخاري. امام النووی نے ریاض الصالحین کے اس حصے میں ان ابواب کو شروع کیا ہے جو ابواب مسلم شخصیت کی بہترین اوصاف اور نشانیوں کو بیان کرتے ہیں، جن کے بغیر مسلم شخصیت مکمل نہیں ہو سکتی. اخلاق حسنہ، اخلاق فاضلہ اور اچھی خوبیاں، اچھی عادات، اور ہر اخلاقی برائی سے اجتناب، ان مسائل کو ان ابواب میں امام بیان کرتے ہیں. باب التواضع یہ 71واں باب ہے اس کتاب کا، جس میں تواضع اور انکساری کے مسائل کو امام بیان کرتے ہیں کہ تواضع اور انکساری یہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اس کے بارے میں قرآن و حدیث نے کیا رہنمائی کی ہے. اس کے بعد والے ابواب بھی اسی قسم کے مفاہیم پہ مشتمل ہیں جن کا تعلق اچھے اخلاق کی رغبت اور برے اخلاق سے بچنے کی ترغیب اور تلقین پر مشتمل ہے. یہ تمام ابواب انہی چیزوں پر مشتمل ہیں. التواضع وخفض الجناح للمؤمنین. خفض الجناح کا معنی ہے اپنے پروں کو بچھا دینا. یہ اور اس کا جو مفہوم ہے وہ ہے اپنے آپ کو پست کرنا, انکساری مسلمانوں کے لیے. یعنی مسلمان دوسرے مسلمان بھائی کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ متواضع رکھے, منکسر رکھے, اس کے ہاں تواضع اور انکساری ہو. تو یہ تواضع جو حق کے لیے ہو اور اللہ کے حکم کے مطابق ہو, اور واقعی تواضع کی نیت سے ہو, تب تو یہ محمود ہے اور اس کو تواضع کہتے ہیں. اور اگر یہ کسی اور نیت پہ مشتمل ہو, حد سے زیادہ ہو اور باطل کے لیے ہو, برائی کے لیے ہو, گناہ کے لیے ہو, ظلم و زیادتی کے لیے ہو, ظالم اور مفسد اور دین دشمن کے لیے ہو, دنیا کے لیے ہو, مادہ پرستی, تو اگر اس نیت پر اور ان نیات پہ اور ان چیزوں کی وجہ سے ہے تو پھر یہ تواضع نہیں ہے, اس کو خوشامد کہتے ہیں. اور اس کے لیے اور بھی بازاری الفاظ لوگوں کے ہاں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں جو کہ یہاں مقام نہیں ہے کہ ان الفاظ کو بھی بیان کیا جائے. تو جو اس کے لیے جو بہترین لفظ ہے وہ ہے خوشامد, اور اس خوشامد کے لیے پھر کئی اور الفاظ بھی مستعمل ہیں لوگوں کے ہاں. تو خوشامد, چاپلوسی, یہ مذموم ہے, یہ پسندیدہ نہیں ہے. اور جو چیز پسندیدہ ہے وہ ہے تواضع, انکساری. تو اس چیز کو یہاں اس باب میں امام نے بیان کیا, اور اس باب میں 10 احادیث کو یہ بیان کرتے ہیں. 2 متفق علیہ حدیثیں ہیں, 5 صحیح بخاری سے لی گئی ہیں اور 4 کا تعلق صحیح مسلم سے ہے. تو سب سے پہلے سورہ شعراء کی آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ کا حکم اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو ہے کہ وخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام تک کو اللہ نے اس بات کا حکم دیا کہ آپ کے پاس جو صحابہ, مومنین سے مراد صحابہ کی جماعت ہے, لمن اتبعك, جنہوں نے آپ کی تابعداری کو اختیار کیا وہ صحابہ ہیں, یہ جب آپ کے پاس آئیں اور آپ کا جب ان کے ساتھ معاملہ, لین دین, گفتگو, بیٹھک, نشست و برخاست ہو, تو آپ ان کے لیے تواضع کو اختیار کریں. یعنی آپ کے دل میں, نفس میں بڑا پن اور تکبر نہ ہو. یہی وجہ ہے صحابہ اس چیز کو روایت کرتے ہیں کہ نوارد, اجنبی, باہر سے نیا آدمی کوئی جب آ جاتا تو وہ مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو پہچان نہیں پاتا تھا, سوائے چہرے کے اس نور اور رونق کی وجہ سے, سوائے اس ہیبت کی وجہ سے جو اللہ نے آپ کو عطا کی تھی, اس کی وجہ سے فوراً پتہ چل جاتا کہ یہی رسول ہے. لیکن جو بیٹھنے کا انداز ہو اس میں صحابہ میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں ہو. آپ کے لیے کوئی مسند, کوئی خاص تخت اور گاؤ تکیے, قالین اور گدے اور ریشمی کپڑے, اور یہ دوسری چیزیں جو آج کل ہمیں دینی پیشواؤں کے ہاں ملتی ہیں کہ وہاں باقاعدہ دربار سجتے ہیں اور پہلے سے. بہرحال تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کی محفل کا معاملہ یہ تھا کہ باہر سے آنے والا نوارد فوراً اس ششوپن میں پڑ جاتا تھا کہ کون ہے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام. یہ تواضع کا انتہائی اعلیٰ مرتبہ اور مثال آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی اور عمل سے ہمیں ملتی ہے. فتح مکہ کے موقع پہ جب آپ اونٹنی پہ سوار ہو کر مکہ میں فاتحانہ انداز سے داخل ہوتے ہیں, کوئی اکڑ اور کوئی تکبر اور کوئی نعرہ بازی نہیں ہے, بلکہ حکم یہ ہے کہ اللہ کی کبریائی کو بیان کیا جائے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ نصر عبدہ. اللہ کی اس تائید کو بیان کرو جو اللہ نے اپنے بندے اور اپنے بندوں کو کو عطا فرمائی. اور عالم یہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس اونٹنی پہ سوار ہیں, انکساری اور توازو کی وجہ سے سر مبارک اتنا پس اور نیچے ہے کہ اونٹنی کی پیٹھ سے لگ رہا ہے. یہ توازو تھے جس کا حکم اللہ نے دیا کہ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. اور اگلی آیت سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 ہے, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے کہ اگر کوئی دین کو چھوڑنا چاہے تو وہ چھوڑ دے, لیکن اس چیز کو یاد رکھیں کہ بہت جلد اللہ تعالی ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والا ہوگا. اور اس جماعت کی صفت اور نشانی یہ ہے اذلۃ علی المؤمنین واعزۃ علی الکافرین, کہ یہ ایمان والوں کے لیے پست ہوں گے, متواضع اور منکسر ہوں گے. جس کی صفت صحابہ کے بارے میں دوسرے مقام پہ یہ ہے کہ رحماء بینہم, اور کفار کے مقابلے میں اشداء علی الکفار, اشداء علی الکفار رحماء بینہم, وہی صفت یہاں ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین. تیسری آیت میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. سورہ حجرات کی آیت نمبر 13 میں عام اعلان ہے اللہ کی طرف سے کہ یہ جو خاندانی اور قبیلوں کی تقسیم ہے اللہ کے ہاں یہ کسی کی فضیلت کے لیے نہیں ہے, اللہ کے ہاں فضیلت صرف تقویٰ کی وجہ سے متقین کو حاصل ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اور سورہ النجم کی آیت نمبر 32 کا یہاں حوالہ دیا کہ فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا, کوئی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں متقی ہوں اور میں, بلکہ اللہ تعالی ہی حقیقی طور پہ جانتا ہے کون متقی ہے. اور اگلی آیت سورہ اعراف کی اصحاب اعراف کے قصے کو بیان کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ کہ جو دنیا کی زندگی میں اپنے مال اور دوسری دنیاوی چیزوں پہ ان کو گھمنڈ تھا, انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا اور ایمان والوں کا مذاق اڑاتے رہے, ان سے یہ کہا جائے گا کہ یہ ایمان والے جن کا تم مذاق اڑاتے تھے, اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ, تم دنیا میں یہ کہتے تھے کہ ان کو تو کچھ نہیں ملا دنیا میں اور نہ آخرت میں کچھ ملے گا, ان کا حال اور عالم یہ ہے کہ ان سے اللہ کی طرف سے کہا گیا ادخل الجنہ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون. احادیث میں سب سے پہلے صحیح مسلم کی اس حدیث کو یہ لائے ہیں, یہ عیاض ابن حمار یہ ایک صحابی ہیں, یہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحا الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد. اللہ تعالی کی طرف سے وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا دیا گیا کہ تم سب کے لیے یہ یکساں حکم ہے کہ ان تواضعوا, توازو کو اختیار کرو, ایک دوسرے کے لیے توازو کو اختیار کرو, تکبر اور بڑاپن یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. جب بھی کسی سے ملو اور ملاقات ہو, معاملات ہو, لین دین ہو, سفر ہو, تو ہر معاملے میں مسلمان مسلمان کے لیے توازو کو اختیار کرے, اور تاکہ کوئی کسی پہ فخر نہ کر سکے, حتی لا یفخر احد علی احد, نہ کوئی کسی پہ فخر کرے قبیلے خاندان یا کسی اور چیز کی وجہ سے, اور نہ کوئی کسی پہ زیادتی کرے. تو نہ زیادتی جائز اور نہ فخر جائز, بلکہ اس کے مقابلے میں جو حکم ہے اللہ کی طرف سے وہ یہ ہے کہ تواضع کو اختیار کیا جائے. اور دوسری حدیث جو صحیح مسلم سے لے گئی, یہ مشہور حدیث ہے جس کو بارہا ہم نے پڑھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال, اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہے جو سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ ما نقصت صدقۃ من مال وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزہ وما تواضع احد لله الا رفعه الله. اس بات کا یقین کر لو کہ صدقہ اللہ کے نام پر پیسہ مال خرچ کرنے سے یہ زیادہ ہوگا, اس میں کمی نہیں ہوگی. اور دوسری روایت میں ہے کہ بل تزید, یہ بلکہ بڑھے گا, زیادہ ہوگا. اللہ کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے قرآن کی آیات و احادیث. اور یہاں پہ سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے. اور اس سے پہلے ہم نے وہ احادیث پڑھی جن میں ایک وہ مشہور حدیث تھی جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ثلاث, تین چیزوں پر آپ نے کہ احلف, میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے تین چیزوں پہ قسم کھا کے ارشاد فرمایا, چونکہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں ذرا پتا تھا کہ لوگ جیب ہلکا کرنے میں ذرا سستی اور کاہلی اور یقین بڑی دیر میں آتا, اس لیے قسم کھا کے تاکید کے لیے فرمایا, ورنہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو کچھ نکلا وہ حق ہے, قسم کھانے کی ضرورت نہیں. لیکن تاکید کے لیے ان تین چیزوں میں ایک چیز یہ تھی کہ ما نقصت صدقۃ من مال, جس مال میں سے صدقے کا حصہ نکالا جائے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوگا. اس لیے لکھا, لکھنے والوں نے کئی وہ لوگ ہیں جن کو جب یہ کہا گیا کہ آپ کے یہاں چوری ہوئی نقصان ہوا, انہوں نے کہا نہیں ہو نہیں سکتا, اس لیے کہ میرے مال میں نہ حرام چیز شامل ہوئی اور نہ میں نے کبھی اللہ کے نام پہ دیتے ہوئے بخل سے کام لیا. جب گئے تو معلوم ہوا کہ ہاں واقعی ایسا نہیں ہوا. مال کم ہو ہی نہیں سکتا بلکہ بڑھتا ہے, بلکہ بڑھتا ہے صدقہ کرنے سے. اور اس لیے فرمایا کہ اچھا دوسری چیز یہ ہے, ما زاد اللہ عبدا بعفو الا حصہ, جو آدمی دوسروں کو معاف کرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھاتا رہتا ہے. جو درگزر سے کام لیتا رہے اور باتیں سن کے چھوڑتا رہے ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا رہے کہ ٹھیک ہے وہ جو کچھ کہتے ہو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی عزت کو بڑھاتا ہے جو عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے. اگرچہ اجازت ہے کہ آپ پر جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنی ہی زیادتی آپ دوسرے کسی پر بھی کر سکتے ہیں, یعنی اپنا بدلہ آپ لے سکتے ہیں. فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم, لیکن اگر جو بلند مقام اللہ کو پسند ہے وہ یہ کہ معاف کر دیں, وہ جو آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, آپ کی برائیاں کرتے ہیں, آپ کو اذیت و تکلیف اور نقصان پہنچاتے ہیں اور آپ کے دشمن ہیں, اور تو ان کو آپ معاف کرتے رہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کرتا رہے گا جس قدر اور جتنی تعداد میں اور جس طریقے پہ آپ ان کو معاف کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو بڑھائے گا. یہ کون کہہ رہا؟ صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام, ان کی زبان سے سوائے حق کے سچ کی اور کچھ نہیں نکلتا. اور دیکھو, وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کے لیے تواضع کو اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو بلند نہ کرے. لیکن تواضع کے لیے شرط یہ ہے للہ, اللہ کے لیے ہو, اللہ کی نسبت یعنی دین کے حوالے سے ہو. اس لیے تواضع نہیں کہ چونکہ میرا افسر ہے, بڑا ہے, مالدار ہے, اور اس لیے اس کے سامنے آدمی تواضع کو اختیار کرے. صرف اس لیے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے, خواہ وہ عمر میں کم ہو, علم میں کم ہو, مال میں کم ہو, خاندان کے لحاظ سے کم ہو, فقیر مسکین غریب ہو, لیکن صرف اس لیے کہ مسلمان ہے, میں ہر لحاظ سے اس سے بہتر ہوں, افضل ہوں, پھر بھی میں اس کی قدر کرتا ہوں, اس کی عزت کرتا ہوں اور اس کو اپنے سے بلند سمجھتا ہوں. تو یہ تواضع جو اللہ کے لیے اختیار ہوگی, اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ضمانت دی ہے, گارنٹی دی ہے, اللہ رفعہ اللہ, اللہ ایسے آدمی کو ضرور بلند کرے گا. اگر عزت چاہتا ہے کوئی شخص, بلندی دنیا اور آخرت کی چاہتا ہے, اس کا یہ طریقہ اور یہ علاج ہے کہ جس قدر وہ اپنے آپ کو متواضع بنائے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تواضع کا عالم یہ ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ یہ خادم ہیں جنہوں نے سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال تک خدمت کی. یہ لڑکپن میں ان کی والدہ ان کو لے آئی تھی کہ ہذا خادموں کا و خدیموں یا رسول اللہ یہ آپ کی خدمت کے لیے میں آپ کو دے رہی ہوں. سیدنا انس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی 10 سال سے زیادہ عرصے تک خدمت کی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب راستے پہ گزرتے تھے تو راستے پر گزرتے ہوئے آپ جب کسی جگہ بچوں تک کو دیکھتے تھے کہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. سیدنا انس بچوں پہ گزرے, انہ مر علی سبیان فسلم علیہم, سلام کیا اور کہا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کرتے تھے, میں نے ان کو دیکھا اس لیے میں بھی. تو بچوں کو سلام کرتے ہوئے ان کی شان میں کوئی فرق نہیں آیا. اور یہ ہم نے پہلے بتایا کہ آداب میں سے یہ ادب ہے کہ جب ہم گھر میں داخل ہوں تو گھر والوں کو سلام کریں. ہمارے ایک ساتھی ہی مجھ سے کہنے لگے, یہ تو بڑا مشکل ہے, میں بیوی کو کیسے سلام کروں. کہنے لگے ہمارے ہاں عیب ہے, یہ بری بات ہے, سلام نہیں کرتے بیویوں کا. میں نے کہا بھائی آپ گھر والوں کی نیت کرتے سلام کریں. کہنے لگے یہ مشکل ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ ادب سکھایا جب ہم گھر میں داخل ہوں, باقی معاملات میں تو وہ بچ جاتے ہیں لیکن اس چیز میں کہنے لگے ہم سلام نہیں کرتے. میں نے کہا بھائی یا تو یہ ہے کہ ہر معاملے میں تم ٹھیک ٹھاک مرد ہو کے دکھاؤ, باقی معاملات میں تو درس پہ تم آ نہیں سکتے جب تک بیگم صاحبہ کی اجازت نہ ہو. بیگم کا موڈ ٹھیک ہے, طبیعت اچھی ہے تو حضرت درس میں آتے ہیں, اور بیگم کے سر میں درد ہے کہتے ہیں بیگم کی طبیعت ٹھیک درس میں نہیں آ سکے. تو اس معاملے میں تم اتنے وہ ہو. اور یہاں پہ تو ادب یہ ہے کہ جب انسان گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرے کہ السلام علیکم. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بچوں کے قریب سے گزرتے ہیں اور بچوں کو سلام کرتے ہیں. تو یہ تواضع ہے کہ سید المرسلین امام الانبیاء وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے ہیں. اور یہ انس ان کے بھائی ہیں عمیر, ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں احوال. اور عمیر کی ایک چڑیا انہوں نے پالی ہوئی تھی, وہ مر گئی تو اس کے پاس جا کے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا, سنا تم نے اپنی چڑیا دفن بھی کی ہے. تو سید المرسلین امام الانبیاء اور عالم یہ ہے کہ بچوں کی نفسیات کے جاننا چاہتے ہیں, اور مدینہ میں رہنے والے بچوں کے بھی اتنے قریب ہیں کہ ایک بچے کی چڑیا جب مر جاتی ہے تو ان کو اس کا علم بھی ہو جاتا ہے. تو یہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعل, بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں, ان سے احوال دریافت کرتے ہیں, ان کو سلام کرتے ہیں. یہ تواضع کی بہترین اعلیٰ مثال ہے جو پوری امت کے لیے اس میں سبق ہے. اور اسی طریقے پہ کنیزیں اور لونڈیاں اور ملازمیں ملازمائیں جو اہل مدینہ کے ہاں کام کرتی ہیں, تو ان میں سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کنیز وہ آتی ہیں اور وہ کہتی ہے کہ فلاں مقام پہ میرا سامان پڑا ہوا ہے, وہ اٹھا کے لانا ہے. آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی ہے, کہتی ہے سامان میرے گھر پہ آپ پہنچا دیجیے. وہ کنیزیں بھی جانتی تھیں کہ اگر ہمارا اور ہم جیسے بے کسوں کا سہارا یہاں پہ اگر کوئی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہے. یہی وجہ ہے کہ برس ہا برس پہلے ابھی آپ وہی پہلی نازل ہوئی ہے اور اپنی پہلی زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے جب اپنی کیفیت کو بیان کرتے ہیں اور خوف کے انداز میں یہ کہتے ہیں کہ انی خشیتو علی نفسی, مجھے ڈر ہے کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے, تو وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کیونکہ دیکھ چکی ہیں آپ کہ مکہ المکرمہ میں یہ جو غلام ہیں اور یہ جو کنیزیں ہیں, جو یتیم ہیں, جو بیوائیں, جو معذور, جو مسکین, جو نادار, جو غریب لوگ ہیں, ان کا سہارا, ان کی خدمت کرنے والا, ان کے لیے بازار سے چیزیں خریدنے والا, ان کے بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے والا, ان کو اونٹنیوں پہ سوار کرنے والا, ان کو رخصت کرنے والا سفر کے موقع پہ, اپنے گھروں پہ جاتے ہوئے ان کو خرچہ دینے والا, اور جو جو مالک اپنے ملازم پہ ظلم کرتا ہے اس سے جا کے لڑنے والا, اور غریبوں کا حقوق اس سے ہر حقدار کو اس کا حق دلوانا, یہ سارے کام, مہمان نوازی اور حق کی سربلندی کے لیے بات کرنا, یہ سارے اوصاف یہاں موجود ہیں وہ کہتی ہیں کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. صفات بیان کرتی ہے کہ آپ کو کیسے کچھ ہو سکتا ہے, اگر آپ نہ ہوئے تو مہمان نوازی کون کرے گا اور حق کی نصرت کون کرے گا, اللہ کے لیے مظلوموں کے لیے آواز کون اٹھائے گا اور بوجھ جن کا ہے ان کا بوجھ کون اٹھائے گا, بیواؤں اور یتیموں کی خبرگیری مکہ میں کون کرے گا آپ کے سوا. تو یہ مدینہ منورہ میں بھی یہی عالم ہے کہ کنیزیں اور لونڈیاں اور خادمائیں اور خادم اور ملازم اور غلام اور یتیم اور بیوائیں اور نادار اور مفلس جب ضرورت پڑتی ہے, ضرورت پیش آتی ہے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں آتے ہیں. ان کانت الامۃ, یہ ہوتا تھا کہ لونڈی من اماء المدینہ مدینہ کی کنیزوں اور لونڈیوں میں سے, لتأخذ بید النبی صلی اللہ علیہ وسلم, آتی ہے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کے لے جاتی. اس کو آداب مجلس نہیں سکھائے جاتے کہ تم کس کے پاس, تمہیں پتہ نہیں کون ہے, تمہیں جرت کیسے ہوئی کہ تم نے ہمارے حضرت کا ہاتھ تھام لیا. وہ آ کے بلا تکلف اور بغیر کسی اجازت اور پوچھ اور سوال کے وہ آپ سے کہتے کہ چلیے فلاں مقام پہ میرا کچھ کام ہے, وہ کام نہیں ہو رہا, میرا بوجھ اٹھائیے اور میں مجھے منزل مقصود تک پہنچائیے. لکھنے والوں نے سیرت کی کتب میں لکھا کہ یہی وہ شہر ہیں کہ جن میں جب آپ کی دعوت پھیلتی ہے, ایک بڑھیا ہے وہ اپنے شرک میں پکی اور کفر میں پکی, غالباً طبقات ابن سعد نے لکھا یا کسی اور نے لکھا کہ اسے بڑا خطرہ لاحق ہوا. اس کی سہیلیوں بوڑھیوں نے کہا کہ وہ محمد ابن عبداللہ, اس کے بارے میں یہ سنا ہے کہ اس کی زبان میں اتنا جادو ہے کہ جس سے وہ ایک لفظ بول لیتا ہے اور جس سے تھوڑی سی گفتگو کرتا ہے وہ اسی کا ہو جاتا ہے. تو یہ بڑھیا کہنے لگی میں تو بڑھیا ہوں, کمزور ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کسی دن غلطی سے میرا اس کا آمنا سامنا ہو جائے اور مجھے وہ اپنے اصلی دین سے ورغلا لے اور اپنے نئے دین میں شامل کر لے, تو میں اس کے خوف سے اپنا شہر ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں. اپنا سامان اس نے سر پہ اٹھایا وہ جانے لگی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا گزر ہوا, پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے, کہنے لگی میں شہر چھوڑ کے جا رہی ہوں. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ تو بڑا بھاری تمہارے سر پہ گٹھڑی ہے, مجھے دے دو میں تمہیں فلا مقام تک پہنچاؤں. وہ گٹھڑی اس سے لے کے اپنے سر پہ رکھی اور آگے آگے چلنے لگے. ساتھ ہی بڑھیا چلتی ہے اور پھر بات شروع ہوتی ہے. آپ پہل کرتے ہوئے پوچھتے ہیں کہاں کا ارادہ ہے, تم کہاں جا رہی ہو اور اکیلے کیوں جا رہی ہو. اور اس وقت تو وہ اپنا مقصد بیان کرتے ہیں کہ تم نے سنا یہاں ایک نیا شخص پیدا ہوا جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے اور یہ کہتا ہے, تو میں اس نے اپنے سارا حال دل سنایا اور آپ اس سے گفتگو کرتے ہیں اور اس دوران راستہ طے ہو رہا ہے, اسے یہ نہیں بتاتے کہ جس کے خوف سے تم شہر چھوڑ کے جا رہی ہو وہی تمہارا سامان اٹھائے تم سے آگے آگے چل رہا ہے. حتیٰ کہ ایک مقام پہ جب پہنچتے ہیں وہاں پہنچ کے وہ کہتی ہے کہ بس بس اب شاید مجھے کوئی میرا رشتہ دار مل جا اور مجھے منزل تک پہنچا دے. اور پھر وہ پوچھتی ہے کہ تم تو بڑے اچھے آدمی ہو, کس کے بیٹے ہو, کس خاندان کے ہو تم, کیونکہ میں نے کبھی ایسا نہیں دیکھا کہ ہمارے شہر میں اتنا اچھا کوئی آدمی ہو جو دوسروں کا بوجھ اٹھائے, بغیر پوچھے, بغیر پیسے, بغیر معاوضے کی اتنی خدمت کرے اور اتنے میلوں پیدل سفر کرے. تم تو بہت ہی اچھے آدمی ہو, کاش کہ ہمارے شہر کے سب لڑکے اور سب نوجوان تمہاری طرح کے ہو جائیں. فرمایا کہ تم جس کے خوف سے شہر چھوڑ کے جا رہی ہو وہی تم. تو کہنے لگی اچھا اب جس دین کی تم دعوت دیتے ہو کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بیٹھو اور کہا کہ یہ اللہ تعالی ایک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور میں اس کا رسول ہوں. تو کہنے لگی کہ مجھے بھی پڑھا دو کلمہ, کلمہ مجھے بھی پڑھا دو. تو یہ توازو اور یہ اخلاق, یہ توازو اور یہ اخلاق, تو غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے, یتیموں اور بیواؤں کی, وہ بےکس لوگوں کا سہارا بننے والے, تو یہ فتنطلق بھی وہ لے جاتی ہیں, وہ لونڈی لے جاتی ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو حیث شاءت, جہاں تک وہ لے جانا چاہے. اور یہ ایک تابعی ہیں جو کوفے میں رہتے تھے, کوفی ہیں, تابعی ہیں, اسود ابن یزید, جنہوں نے صحابہ کو دیکھا. یہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا, سئلت, پوچھا گیا کہ مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصنع فی بیتی, گھر میں آپ گھر والوں کے ساتھ کیسے شب و روز گزارتے تھے. قالت, تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا, کان یکون فی محنت اہلی, یعنی خدمت اہلی, گھر میں آپ گھر والوں کی خدمت, یعنی ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے, گھر والوں کے کام میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے. اس میں بھی امت کے لیے اسوہ اور درس اور سبق ہے کہ اس کے باوجود کہ آپ گھر کے بڑے ہیں اور آپ عوام ہیں اور آپ کی فضیلت ہے, لیکن اسوہ ہے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا, وہ یہ ہے کہ آپ گھر والوں کے کاموں میں ان کی مدد کریں, اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کریں. اور فرماتی ہیں کہ جب حضرت الصلاۃ خرج الی الصلاۃ, اذان اور نماز کا وقت ہوتا, اذان سنتے فوراً مسجد کی طرف جاتے. بعض روایات میں یہ ہے کہ امہات المؤمنین کے ساتھ اور گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گفتگو فرما رہے ہوتے, جب اذان کی آواز سنتے وہ یہ کہتی ہیں کہ یوں اٹھ کے چلے جاتے گویا کہ ہمیں جانتے تک نہیں. یہ بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اسوہ ہے کہ مرد اور گھر کے لوگ گھر میں گھر والوں کے ساتھ بیٹھیں, گفتگو کریں, ان کے ساتھ مدد کریں, تعاون کریں, اور جب اذان کی آواز سنیں تو فوراً گھر چھوڑ کر مسجد کی طرف جائیں. اور یہ تواضع اور انکساری کی انتہائی ایک اور اعلیٰ مثال کہ رفاعہ, یہ تمیم بن اسید ابو رفاعہ ان کی کنیت ہے, یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد یہ مسجد آئے, جمعہ کا دن ہے, دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں, تو چونکہ نئے مسلمان ہوئے تھے آداب کا ان کو علم نہیں تھا کہ خطبہ سنتے ہوئے, ادب یہ ہے کہ خطبے کا سننا واجب ہے, دوران خطبہ گفتگو کرنا, سوال کرنا, کسی قسم کی حرکت کرنا یہ منع ہے, لیکن چونکہ یہ نئے ہیں اور ان کو علم نہیں ہے اس لیے آئے. اور آتے ہی جب مسجد میں داخل ہوئے دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام خطبہ دے رہے ہیں, فوراً آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور بغیر اجازت کے, بغیر کسی تمہید کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ, رجل غریب جاء یسأل عن دینی لا یدری ما دینو, میں ایک دور سے آیا ہوا آدمی ہوں, غریب یعنی مدینہ کا رہنے والا نہیں ہوں, باہر سے آیا ہوں اور نیا مسلمان ہوا ہوں, مجھے پتہ نہیں دین کیا ہے, تو مجھے آپ بتائیے دین کسے کہتے ہیں, اسلام کیا ہے. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے چونکہ سمجھ گئے کہ یہ باہر سے آئے ہیں, نئے مسلمان ہیں, ان کو چونکہ مسائل کا آداب کا پتہ نہیں ہے, تو برا نہیں منایا, سخت سرزنش نہیں کی, بلکہ فاقبل علی, میری طرف دیکھا اور میری بات سنی اور اپنا خطبہ چھوڑ دیا, خاموش ہو گئے, اور پھر منبر سے اتر کے میرے پاس آئے. اور صحابہ رضی اللہ عنہم سمجھ گئے, ایک کرسی رکھی تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کرسی پہ بیٹھے, تو حتی انتہیت, میں پہنچا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یخطب, تو فاقبل علی, میری طرف متوجہ ہوئے, میرے پاس آئے, وترک خطبتہ, اور انہوں نے چھوڑ دیا, ترک کر دیا اپنا خطبہ, حتی انتہا الی, یہاں تک کہ میری طرف مکمل صحیح طریقے پہ متوجہ اور میرے بالکل پاس آ گئے. فاتیا بکرسی, کرسی لائی گئی, اتیا مجھول کا صیغہ ہے, فقعد علیہ, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کرسی پہ بیٹھے, وجعل یعلمنی مما علمہ اللہ, اور مجھے دین سکھانے لگے جو اللہ نے ان کو سکھایا. تو دین کے بارے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس ابو رفاعہ صحابی کو بتانے لگے کہ دین اسے کہتے ہیں, یہاں تک کہ جو انہوں نے سمجھانا چاہا سمجھا دیا. اور پھر ثم اتى خطبته فاتم اخرها, پھر منبر پر تشریف لے گئے اور اپنا خطبہ مکمل کیا. یہ تواضع, یہ مثالیں ہمارے لیے چھوڑ گئے کہ جب کبھی ایسا معاملہ ہو تو ہمیں بھی تحمل بردباری صبر اور تواضع سے کام لینا چاہیے. اسی طریقے پہ فرمایا کہ کھانا کھاتے ہوئے پانی پیتے ہوئے دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے اس وقت بھی انکساری اور تواضع کو اختیار کرو. متکبرین کی طرح کھانا مت کھاؤ جو نخروں سے کھاتے ہیں, اور یہ جانوروں کی طرح مت کھاؤ جو کھڑے ہو کے کھاتے ہیں, اور یہ جو بھاگم بھاگ میں کھاتے ہیں جانور, ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر آ رہا ہے ہاتھ میں پلیٹ ہے, اور یہ تو یہ جانور اس طرح کھاتے ہیں, انسان کا بچہ اس طرح کھانا نہیں کھاتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ادب سکھایا اور صحابہ نے ہمیں یہ بتایا کان اذا اکل طعاما لعق اصابعه الثلاث. کھانا جب کھا چکتے تو تین انگلیاں کھانا کھاتے ہوئے استعمال کرتے, اور کھانا کھانے کے بعد ان انگلیوں کو چاٹ لینے میں آپ کبھی اس میں کوئی برائی اور عیب محسوس نہیں کرتے. لوگوں کو اس میں عیب لگتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام انگلیاں جو استعمال ہوتی ہیں تین انگلیاں کھانے میں ان کو پھر اپنی زبان سے چاٹ لیتے ہیں, صاف کر لیتے ہیں. اور یہ کہتے تھے حکم تھا کہ اذا سقطت لقمت, جب کوئی لقمہ گر جائے احدکم, تم میں سے کسی کا, فلیومت عنہ الاذی, اس کو اٹھاؤ اس کے ساتھ جو مٹی وغیرہ لگی ہو اس کو صاف کر دو, اور جب وہ صاف ہو جائے گوشت کی بوٹی ہو روٹی ہو نوالا ہو, ولیاکلھا, اس کو وہ کھا لے, ولا یدعھا للشیطان, شیطان کے لیے مت چھوڑ ورنہ شیطان اس کو کھا لے گا. تو کھانے کے آداب کا جب خیال نہیں کیا جاتا تو کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے. اس لیے کھانے کا ادب یہ ہے کہ بیٹھ کے انسان کھائے, بسم اللہ پڑھ کے کھائے, اپنے سامنے سے کھائے اور مل کے کھانا کھائے اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھے. یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہے کہ مل کے انسان کھانا کھائے, الگ الگ کھانا کھانا اس سے برکت نہیں ہوتی. مل کے کھانا کھائیں مل کے تو اس کھانے میں برکت ہوتی ہے, الگ الگ کھانے میں اس میں برکت نہیں ہوتی. اور اسی طریقے پہ فرمایا کہ آپ نے یہ حکم دیا وَأَمَرَ أَن تُسْلَقَ الْقَصْعَ, کہ یہ حکم دیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ جو برتن تم کھانے اور پینے کے لیے استعمال کرتے ہو اس کو صاف کیا کرو. تو اتنا کھانا اپنے سامنے رکھے اتنے پینے کی چیز کو اس کو صاف کر سکے. ادب یہ ہے کہ اس برتن کو صاف کیا جائے, اور یہ متکبرین کی طرح جو نخرہ کرتے ہیں تھوڑا سا کھایا اور تھوڑا چھوڑ دیا نخرے والا کھانا, یہ مناسب نہیں ہے, بلکہ اس برتن کو صاف کیا جائے. اس لیے کہ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ, تم نہیں جانتے, فِي أَيِّ طَعَامِكُمْ بَرَكَةٌ, اس کھانے میں برکت ہے. ہو سکتا جو کھانا تم نے چھوڑ دیا اس میں برکت ہو, جو تم نے کھایا اس میں برکت نہ ہو. اس لیے کھانا اندازے سے لو اور پورے کھانے کو کھاؤ اور برتن کو صاف کرو. اور اگلی حدیث جو اس باب کی آٹھویں حدیث ہے, یہ وہی ہے جو گزشتہ باب میں ہم نے پڑھی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بکریاں چرانے کا ذکر کیا, اور نویں حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے کوئی شخص دعوت دے کھانے کی اور اس میں بازو یا بازو کے گوشت یا پنڈلی کا گوشت مجھے پیش کرے تو میں اس کو بھی کھا لیتا ہوں, اور اگر مجھے ہدیہ یعنی دعوت کھانے کی ہو یا ویسے گوشت پیش کیا جائے تو میں اسے قبول کرتا ہوں. تو اس حدیث میں دعوت کے قبول کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو دعوت کا جہاں تک معاملہ ہے, کھانے پینے اور لباس وغیرہ کے جو آداب ہیں ان کو انشاءاللہ ہم شمائل ترمذی میں بھی پڑھیں گے, اور ریاض الصالحین میں آداب کا مستقل ایک حصہ ہے, وہاں امام النووی وہ تمام احادیث لائے ہیں جن کا تعلق کھانے اور پینے اور اوڑھنے اور بچھونے اور پہننے کے آداب سے متعلق ہے. امام الترمذی نے ایک کتاب لکھی ہے الشمائل, آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف خصال عادتیں, اس میں انہوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام عادات مبارکہ کو جمع کیا ہے. تو ہم انشاءاللہ مستقبل میں اس کتاب کو بھی شروع کریں گے. دعوت کے جو آداب ہیں ان میں سے چند ایک کو یہاں بیان کیا, اور اس میں یہ چیز جو حدیث نمبر 9 ہے اس باب کی, اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس چیز کو بیان کیا کہ ہلکی سی چیز بھی اگر مجھے دی جائے کھانے پینے کی میں اسے قبول کرتا ہوں. تو یہ بھی تواضع اور انکساری کے طور پہ بیان کیا کہ اتنے متواضع ہیں کہ دعوت کو قبول کرتے ہیں. تو صحابہ رضی اللہ عنہم جب آپ علیہ السلام کی دعوت کرتے تو اسے قبول کرتے. تو اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو باقاعدہ دعوت دیتا ہے تاریخ اور دن وغیرہ مقرر کر کے, تو اس مسلمان کو اپنے اس مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اس لیے کہ بغیر, ہاں اگر اس دعوت کے کھانے میں کوئی شرعی عذر ہے, اس کی کمائی حرام ہے, مشکوک ہے, یا جہاں کھانا ہو رہا ہے وہاں برائیاں اور گناہ ہوتے ہیں, تو اگر کوئی شرعی عذر ہے یا کوئی بیماری یا دوسرا کوئی عذر ہے تو اپنے مسلمان بھائی کے سامنے اپنا عذر پیش کرو یا اس سے اجازت طلب کر لو بغیر کسی عذر کے. اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو دعوت دیتا ہے تو وہ مسلمان اس دعوت کو قبول کرے بلا عذر کے. دعوت کو قبول نہ کرنا, دعوت کو ٹھکرانا یا دعوت قبول کر کے بغیر کسی عذر کے نہ جانا, اس کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے شدید ارشاد صحیح مسلم میں ہے, من لم یجب الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ, من لم یجب الدعوۃ فقد عصى اللہ ورسولہ, جس نے دعوت کو ٹھکرایا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی, گویا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. اور متفق علیہ حدیث میں فرمایا کہ حق المسلم علی المسلم خمس او ست, مسلمان کا مسلمان پہ جو حق ہے پانچ یا چھ اہم حقوق ہیں, پانچ یا چھ اہم حقوق ان میں ایک ہے وہ اجابت الدعوۃ, دعوت کو قبول کرو. تو دعوت قبول کرنا اس سے محبت بڑھتی ہے اور یہ واجب ہے, اور بغیر عذر کے نہ جانا یہ کبیرہ گناہ ہے, اس لیے کہ وہ شخص جس نے انتظام کیا اس کا نقصان بھی ہوتا ہے اور اس کو تکلیف بھی ہوتی ہے, اس کے جذبات بھی مجروح ہوتے ہیں جب اسے یہ معلوم ہو کہ بغیر کسی عذر کے یہ شخص میرے ہاں نہیں آیا. اور سب سے آخر میں جو حدیث اس باب کی ہے اس میں بھی تواضع کی ایک اور مثال ہے جو ان تمام مثالوں سے مختلف ہیں, وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کی اونٹنی جس کا نام تھا العباء, بڑی تیز اونٹنی تھی, وہ ہمیشہ دوڑنے اور چلنے میں آگے رہتی تھی, اور صحابہ ادب بھی کرتے تھے, وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے کہ ان کی سواری آپ علیہ السلام کی سواری سے آگے نہ نکلے. تو ایک موقع پہ یہ ہوا, انہوں نے کہا انس رضی اللہ عنہ لا تسبق او لا تكاد تسبق, اس سے آگے کوئی نہیں بڑھتا تھا. فجاء اعرابی علی قعود اللہ, ایک بدو اپنے تگڑے اور جوان نوجوان جو ایک اعرابی بدو تھا, وہ ایک اچھے تندرست و توانا اور کم عمر اونٹ کو لایا, اور وہ اونٹ اس اونٹری سبقت لے گیا, سچا بقا آگے بڑھ گیا. فشق ذلك على المسلمين, صحابہ رضی اللہ عنہم کو یہ بات بری لگی کہ یہ بے ادبی ہو گئی اور یہ اچھا نہیں ہوا کہ ایک اعرابی اور بدو اس کا اونٹ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اونٹنی پہ سبقت لے گیا. تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے دیکھا اور سمجھ گئے کہ صحابہ کو یہ بات بری لگی, تو آپ نے ایک قاعدہ بیان کر دیا کہ یہ دیکھو حق علی اللہ الا یرتفع شیء من الدنیا الا وضعه, اللہ تعالی نے یہ قانون بنا دیا ہے اور یہ اللہ کے حق ہے, یعنی یہ ہوگا ہر حال میں ہر چیز اور ہر شخص کے ساتھ, جو چیز بھی خواہ کتنی بلندیوں تک کیوں نہ چلی جائے بہرحال ایک نہ ایک دن اس کے لیے بستی ہے. زندگی بھر جیتنے والا ایک نہ ایک مرتبہ ضرور ہارتا ہے, یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی طاقت کوئی شخص کوئی چیز ہمیشہ ہی صحت مند ہو, تندرست ہو, توانا ہو, سب سے آگے ہو, سب سے اوپر ہو, سب سے بلند ہو, سب سے طاقتور ہو, سب سے حسین ہو, سب سے اچھی ہو, سب سے عمدہ ہو, بلکہ ایک نہ ایک دن ضرور آتا ہے بیمار بھی ہو جاتی ہے اور یہ چیز ختم بھی ہو جاتی ہے, کمزور بھی ہو جاتی ہے, ناقص بھی ہو جاتی ہے, پیچھے بھی رہ جاتی ہے, ناکارہ بھی ہو جاتی ہے. خالص کمال اللہ نے صرف اپنے لیے رکھا ہے, وہ حی قیوم, اس کی ذات ایسی ہے. لا تأخذه سنة ولا نوم, ہر عیب سے پاک وہی ہے. سبحانہ وتعالی, اس کے علاوہ مخلوق میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے. اس لیے فرمایا کہ جو چیز بھی ہو بہرحال ایک نہ ایک وقت اور چیز. اس جملے میں بھی صحابہ کو سبق سکھایا کہ ہر چیز کے لیے بہرحال فنا ہے, اور توازن اور انکساری یہ اصل چیز ہے. صلی اللہ علیہ وسلم.